13 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਿਨੇਮਾ 'ਚ ਮੂਵੀ ਗੋਅਰਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਰਿਲੀਜ਼।
ਪੌਲ ਆ ਗਿਆ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਸੂਚੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਾਲ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਲੰਬੀ ਸੈਰ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਾਲਸ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ, ਕਾਨਸਰਟ, ਆਰਟ ਗੈਲਰੀ ਤੇ ਵਾਈਨ ਟੇਸਟਿੰਗ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਤਝੜ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਡਰਾਈਵ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਿਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਫਾਲ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ, ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਟੇਕੇਸ਼ਨ ਤੇ 20% ਬੈਕ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ। ਇਹ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ destinationontario.com।
ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਖੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸੈਂਟਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 437-423-2669 ਔਰ ਵਿਜ਼ਿਟ www.canada4khalistan.net।
ਲਓ ਜੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਰੈਨੋਵੇਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਨ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਹਿਸਟਰੀ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਸੇਲ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਲੋਐਸਟ ਫਿਕਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ।
ਆਪਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਰਨੀਚਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਢੀ ਫਰਨੀਚਰ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ। 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ, ਸਾਊਥ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ। ਕਾਲ 905-874-7171।
صاحب پروگرام میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں، قابل احترام، اور یہ جو لوگ قرآن جن کے سینوں میں ہے اور قرآن کا لفظی معنی، ترجمہ، تفسیر قابل احترام ہے وہ لوگ، اور قرآن پاک میں بھی یہ لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء اکرام، رسول اور نیک لوگ، اللہ کے نیک لوگ جن کی صحبت ہماری شخصیتوں میں تبدیلی ضرور لے کے آتی ہے اور اسی سے زندگی بن بھی جاتی ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، وی آر لکی انف ٹو ہیو ہر ہیئر ان کینیڈا، اور ڈاکٹر صاحبہ کا ادارہ جو ہے وہ اب مختلف مقامات کے اوپر جا کے ڈاکٹر صاحبہ ذاتی طور پہ کلاسز دے رہی ہیں کہ قرآن پاک صرف عربی میں پڑھنا نہیں، اس کا سمجھنا کیوں ضروری ہے، قرآن فہمی یعنی قرآن کو سمجھنا، اس کی اہمیت کیا ہے۔ آیت پڑھنے کا مزہ ہی تب آتا ہے جب اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ وان اسلامک سینٹر میں، سو اب ڈاکٹر صاحبہ اگر وہ لوگ جو، کیا بات ہے صاحب، کنواں چل کے ہمارے پاس آ رہا ہے، یعنی اگر آپ وان میں رہتے ہیں اور کسی وجہ سے مسٹر ساگا نہیں آ سکتے یا آن لائن نہیں آ سکتے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ کے پاس آئیں گی۔ وان اسلامک کمیونٹی سینٹر، 3175 رادر فورڈ روڈ، یونٹ 62-63 پہ۔ صرف سسٹرز اونلی ایونٹ ہے، مگر آدمیوں کو بھی بڑی ضرورت ہے کل سیکھنے کی، تو آپ آن لائن آ کے سیکھیے گا، ٹھیک ہے؟ ماجی جمال صاحب، آپ نے آن لائن سیکھنا ہے، قسم کھاؤ کہ آپ کلاس اٹینڈ کرو گے۔
ڈاکٹر صاحب کے بہت سارے جتنے بھی لیکچر، جو پرانے والے لیکچر سے میں سنتا ہوں، آن لائن سنتا ہوں۔
ایک اور ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کیا تھی؟ یہ جو آدمی گٹے توڑتے پھرتے ہیں نا عورتوں کی، یہ آپ سارے کے سارے ضرور سنیے گا۔ سنڈے 16 اکتوبر کو یہ پروگرام ہوگا، مسجد قبا میں یہ پروگرام ہوگا، جو کہ ہارورڈ ایونیو ایجیکس میں۔ آپ امیجن کیجئے کہ آپ سمجھتے ہیں ایجیکس مساگا سے دور ہے الہدا کے سینٹر سے، تو کنواں خود آپ کے پاس چل کے آ رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ 16 اکتوبر کو آپ کے ساتھ ہوں گی، 1501 ہارورڈ ایونیو ایجیکس میں، اگین سسٹرز اونلی ایونٹ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ سچ بولنا، پورا تولنا، صادق اور امین۔ اب تو ہم نے مذاق بنا لیا صادق اور امین کا، یعنی وہ لوگ جو آپ کی فالو نہیں بھی کرتے تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ سنڈے 23 اکتوبر کو یہ پروگرام ہوگا، اور یہ ربیع الاول کا تحفہ ہے آپ لوگوں کے لیے۔ یہ اسنا مسجد مسساگا میں بہت بڑا پریمسز ہے، ساؤتھ شیرڈن وے کے اوپر۔ ڈاکٹر صاحبہ اس پروگرام میں آپ کے ساتھ ہوں گی 23 کو، سو مارک کر لیجئے گا۔ اپنی بیٹیوں کو ضرور بھیجیے، اپنی بیگم کو ضرور بھیجیے۔ 15 اکتوبر، 16 اکتوبر اور 23۔ ڈاکٹر صاحبہ میرے ساتھ ہیں کیونکہ میں بعد میں اس کی بارے میں انفارمیشن لوں گی۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟
السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ۔
آپ بہت پیاری لگتی ہیں مجھے، اور میں جب کہتی ہوں نا اہدنا الصراط المستقیم تو میں یہ کہتی ہوں اللہ میاں کسی نیک آدمی کا رستہ مجھے بھی دے دینا, صراط الذین انعمتا, تیرا انعام ہی ہے کہ وہ صرف اللہ کو سوچتے ہیں, اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دنیا میں بھی رہتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, میں نے آج آپ سے ایک تو سیرت النبی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. ممکن ہے کہ ہمیں سے بہت سے لوگوں کو بہت ساری چیزوں کے بارے میں چھوٹے چھوٹے دو تین سوال کر سکتی ہوں آپ سے. مثال کے طور پہ میں مسجد میں دیر سے پہنچی, نماز شروع ہو گئی اور ہم انٹرنیٹ سے پڑھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں, مگر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتی ہوں. میں نے پہلی رکعت کی مس کر دی, اب مجھے آپ بتائیے میں نماز کیسے مکمل کروں گی, میں نے وہ جو ایک رکعت مس کی اس کو میں کیسے ادا کروں گی؟
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعت من الصلاۃ فقد ادرک الصلاۃ. اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے نماز کی ایک رکعت یعنی امام کے ساتھ پا لی اس نے گویا
پوری نماز
پا لی, یعنی اس کو ثواب مل جائے گا.
ٹھیک.
اور اسی طرح جیسے وقت نکل رہا ہے اور آپ بالکل یعنی کہ وقت نکلنے کے قریب ہے تو آپ انتظار نہ کریں کہ اچھا میں اگلے وقت کے ساتھ پڑھ لوں گا, اگر ایک رکعت بھی وقت کے اندر آپ کو مل گئی تو گویا آپ کی نماز ہو گئی. جیسے بازو کا سورج نکل رہا ہوتا ہے نا صبح, تو اس سے پہلے اگر آپ کو دو رکعتیں پڑھنے کا وقت نہیں ملا, سورج نکل آیا ایک رکعت کے بعد اور ایک آپ نے پڑھ لی, تو انشاءاللہ آپ کی فجر قبول ہو گئی
انشاءاللہ.
تو یہاں یعنی اسی طرح اگر آپ مسجد جاتے ہیں اور ایک رکعت ہو چکی ہے امام کی یا دو ہو چکی ہیں یا تین بھی ایون ہو چکی ہیں اور وہ چوتھی رکعت میں کھڑا ہے, تو جہاں پر بھی وہ ہے اگر وہ قیام کی حالت میں ہے تو آپ جا کر اللہ اکبر کر کے آپ قیام شروع کر دیں, اور وہ رکوع کی حالت میں ہے تو آپ سورۃ فاتحہ پڑھنا نہ شروع کریں, آپ اللہ اکبر کہہ کے سیدھے رکوع میں چلے جائیں. اگر وہ سجدے میں ہے تو بالکل اسی طرح اللہ اکبر کہہ کے سیدھے آپ اس کو فالو کریں. حدیث میں آتا ہے کہ امام بنائے اس لیے جاتا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے, یعنی آپ کو اس کو فالو کرنا ہے. تو جن لوگوں کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب حاصل کرنا ہے پھر وہ اس کو امام جہاں بھی ہے اس کو لے لیں. اب مثلا آپ نے پوچھا کہ ایک رکعت گزر چکی ہے, اب کیا ہوگا کہ باقی تین رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ کے اور پھر اتحیات پورا پڑھ کے جب امام سلام پھیرے گا تو آپ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں, اپنی ایک رکعت کا پورا پڑھیں اور دوبارہ پورا اتحیات پڑھ کر سلام پھیر لیں.
یعنی آپ کو تین بار اتحیات پڑھنا
پڑے گا. تین بار اتحیات ہو جائے گا.
تین بار اتحیات ہو جائے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بہت بڑا مسئلہ حل کیا. بہت ساری چیزیں ہم بعض اوقات انٹرنیٹ سے بھی کرتے ہیں مگر آپ کی زبانی سننا. ایک اور سوال ہے اور میں وہ نالائق شاگرد ہوں, نالائق شاگردوں کے پاس سوال ہوتے بھی زیادہ ہیں اور میرا نہیں خیال کہ کوئی سوال برا ہوتا ہے جس میں میری تربیت ہو سکے اور میرے جیسے بہت سے لوگ اور بھی ہوں گے. ڈاکٹر صاحب, بعض اوقات کسی وجہ سے میری عصر قضا ہو گئی, مغرب کا وقت ہو گیا اور میں نے, حالانکہ ماجد بھائی میرے ساتھ ہیں, از اے ویری پائس مین, مگر میں آپ سے سننا چاہتی ہوں. میں نے مغرب ادا کی, اب میں عصر کو بھی قضا کرنا چاہتی ہوں اور میں مغرب بھی پڑھنا چاہتی ہوں, یا میں ایسے سفر میں تھی کہ میری عصر اور مغرب قضا ہو گئی, اب مجھے بتائیں میں کیسے ادا کروں, اپنی قضا پہلے عصر ادا کروں گی
جی
میں کیا کروں؟
جی مثلا آپ کی عصر بھی چلی گئی اور آپ کی مغرب بھی چلی
گئی, پہلے آپ کریں صرف عصر گئی اور مغرب مجھے مل گئی ہے,
تو اس میں یہ ہے کہ آپ مغرب کا وقت جو ہی داخل ہو اگر آپ اس وقت یعنی کہ ٹائم پر نماز ادا کرنے لگے ہیں, پہلے عصر کی چار رکعتیں پڑھ لیں پھر مغرب پڑھ لیں. لیکن اگر آپ جماعت سے نماز پڑھیں تو پہلے امام کے پیچھے جو مغرب پڑھا رہا ہے مغرب پڑھ لیں اور پھر اپنی عصر ادا کر لیں.
صحیح
جی, یعنی ویسے تو ترتیب سے پڑھنی چاہیے نمازیں, لیکن اگر امام کھڑا ہو جائے یعنی جماعت سے مسجد میں آپ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اپنی نماز نہیں پڑھ سکتے کہ آپ کہیں کہ میری عصر قضا ہو گئی تھی اس لیے میں پہلے عصر پڑھوں اور پھر امام کے پیچھے شامل ہوں, ایسا نہیں کریں. آپ مغرب پڑھ لیں اور اس کے بعد پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کی عصر بھی چلی گئی اور مغرب بھی چلی گئی اور عشاء کے وقت آپ کیچ کر رہے ہیں سب کو, تو پہلے عصر پھر مغرب پھر اس کے بعد عشاء پڑھیں.
بہت شکریہ. اب اگر میں عصر کا وقت اور عصر کا وقت بالکل اپنے مغرب کا وقت اور مغرب کا وقت بالکل اپنے کنارے پہ کھڑا ہے کہ مجھے مغرب ادا کرنی ہے, تو اس صورت میں بھی پہلے میں چاہے جماعت نہ بھی ہو گھر میں میں ہوں
تو مغرب پہلے پڑھوں,
پہلے مغرب پڑھوں کیونکہ اب وہ یہ بھی نہ ہو کہ وہ بھی قضا ہو جائے.
بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ربیع الاول کا مہینہ, خاص الخاص مہینہ, اور آپ کا آخری خطبہ اگر میں یاد کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان اپنی سنت اور قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. کیا بتائیں گے کہ اس مہینے میں بعض اوقات صرف ہم اپنی لفاظی میں محبت کا اظہار کرتے ہیں مگر ان کے اسوہ ہستہ کو فالو نہیں کرتے, تو کیا میرے جیسے نالائق انسان کو گائیڈ کریں گے اور میرے جیسے اور بہت سے لوگوں کو کہ اس ربیع الاول میں مجھے اپنی عادات اسلوب کیا رکھنے چاہیے؟
اس میں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہے کیا اور ایک انسان اسلام میں کیسے داخل ہوتا ہے. آپ نے یہاں کئی لوگوں کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کسی مسجد میں یا کہیں, تو ان سے کیا پڑھواتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ,
شہادت دیتا ہوں,
شہادت ہے. تو ہم گواہی دیتے ہیں, ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہیں. اب اگر ہم نے کہہ دیا اور آپ پر ہم ایمان لے آئیں تو پھر آپ پر اعتماد بھی ہونا چاہیے اور آپ کی اطاعت بھی ہونی چاہیے. قرآن مجید میں بارہا آتا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول, اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ, جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو, تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, فَاتَّبِعُونِي, میری پیروی کرو,
اللہ تم سے
يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ, پھر تمہیں اللہ کی محبت حاصل ہوگی. تو یہ تو اتنا نازک معاملہ ہے کہ ہم اتنے آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم صرف قرآن کو مانتے ہیں یا قرآن کو ماننا ہمارے لیے کافی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کس پہ نازل ہوا تھا؟ قرآن مجید ہمیں کس نے دیا ہے؟ کس کے توسط سے ہمیں ملا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے. تو اگر ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں قرآن کے معاملے میں, تو ہمیں اعتماد کرنا ہے حدیث کے معاملے میں بھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے آپ نے کوٹ کیا کہ خطبہ حجت الوداع میں آپ نے فرمایا تھا کہ ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما کتاب اللہ و سنت رسولہ, کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, جب تک تم ان کو مضبوط پکڑے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, اور وہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت ہے. اگر دیکھا جائے تو قرآن مجید بھی پوری طرح سمجھ نہیں آتا جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی سنت
سنت کر, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث میں آتا ہے کان خلقہ القرآن, کہ آپ کا جو اخلاق تھا وہ قرآن تھا. یعنی قرآن ایک تو کلام کی شکل میں نازل ہوا ہے اور ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے
اس کو دیکھیے تو قرآن میں
تو وہ چلتا پھرتا قرآن تھے. یعنی آپ اگر قرآن سے محبت کرتے ہیں تو پھر ہو نہیں سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں, اور اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. کہ محبت صرف اس چیز کا نام نہیں ہوتا کہ آپ عقیدت کا اظہار کر دیں اور اگر وہاں سے کوئی حکم ملے تو کہ یہ میرے سے مشکل ہے کرنا. اب افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعر و شاعری بھی کرتے ہیں, نعت بھی پڑھتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں, لیکن ایک چھوٹے چھوٹے اخلاق اور مینرز کی باتیں جو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں
ان کی سنت کو فالو نہیں کرتے.
سچ بولنا, وعدہ پورا کرنا, امانتوں کی پاسداری کرنا, والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا, یعنی بے شمار کون سی زندگی کا کون سا حصہ ہے جس کے بارے میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں یا کر کے دکھایا نہیں, لیکن نہ وہ ہم جانتے ہیں نہ آپ کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں. چلے ہم تو پھر بھی کسی طرح کچھ جانتے ہوں گے, آج اپنے بچوں سے پوچھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے, تو وہ آپ کو جواب نہیں دے سکیں گے اس سے آگے کہ وہ اللہ کے رسول تھے, اور ہو سکتا ہے کچھ بچے یہ بھی نہ جانتے ہوں کیونکہ ہم نے یہ انسٹیل ہی نہیں کیا ان کے اندر. تو ہمارے لیے تو نجات کی راہ وہ ہیں, جب تک ان کے پیچھے نہیں چلیں گے, ان کا اتباع نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی. اس لیے یہ کہنا کہ صرف قرآن کی تعلیمات کافی ہیں, تو قرآن سمجھنے کے لیے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے.
ڈاکٹر فتح ہاشمی صاحبہ, قرآن پاک کی اہمیت کے, ڈاکٹر صاحبہ آپ کے جو پروگرام ہے قرآن فہمی کی اہمیت, یہ بالکل ایک حقیقت ہے کہ ہم قرآن پاک کو بعض اوقات چومتے ہیں، چومنے کے بعد میں دور کیوں جاتی ہوں، میں بہت نالائق ماں ہوں، میں خود اپنے بچے کو ابھی تک ترجمے سے قرآن پاک نہیں پڑھا سکی، اور مجھے 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 ذاتی طور میں اس کو کہا کرتی ہوں کہ بچہ مجھے نماز پڑھنے کا مزہ آتا ہے، مجھے قرآن پڑھنے کا، بھول رہی ہوں اب وقت کے ساتھ، تو میں بلکہ جستجو کے ساتھ اس ترجمے کو سیکھنا چاہتی ہوں، مگر چوما قرآن پاک کو اوپر رکھ دیا، مگر سیکھنا کیا اہمیت ہے، کیسے آپ لوگوں کو ایمفسائز کریں گی کہ آپ پہلے قرآن کے معنی سیکھیں؟
سمپل سی بات ہے، آپ کوئی بھی کتاب اٹھاتے ہیں تو اس کو اسی وقت پڑھ سکتے ہیں، اگر مثلا فرینچ آپ کو نہیں آتی اور فرینچ کی کوئی کتاب آپ اٹھا لیتے ہیں تو آپ ایک دو لائنیں پڑھ کے رکھ دیں گے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آج بہت سارے لوگوں اور خاص طور پر ہماری ینگر جنریشن کا المیہ یہی ہے کہ ان کو قرآن مجید سے انٹرسٹ کیوں نہیں، کیونکہ انہیں سمجھ
نہیں آتا،
انہیں پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، یہ متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے آئی ہے۔ دوسری جگہ پر آتا ہے ھدی للناس، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ کسی بھی چیز سے ہدایت کب لے سکتے ہیں؟
جب انڈرسٹینڈ کریں،
جب اس کو سمجھیں گے۔ آپ اگر مثلا اپنا میپ کھولتے ہیں اپنے سیل فون کے اوپر اور آپ کو پڑھنا ہی نہیں آتا یا اس کی کوئی نو ہاؤ ہی نہیں، تو آپ بے شک لیٹسٹ فون آپ لے لیں، لیکن اگر آپ کو انڈرسٹینڈنگ نہیں اس کی کہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے، تو آپ اس سے اپنے منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔
کیا بات،
یہ کتاب جسے ہم نے اتارا ہے بڑی برکتوں والی کتاب ہے، تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو عقل مند ہونے کا معیار یہ رکھا ہے کہ کون اللہ کے کلام کو کتنا سمجھتا ہے اور پھر اس کے مطابق عمل کتنا کرتا ہے اور اس سے نصیحت کیا لیتا ہے۔
ڈاکٹر، بارہا تدبر کا کہا گیا قرآن پاک کے الفاظ میں کہ لوگ پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر سوچتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، what does it mean؟
تدبر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اندر غور و فکر کرنا، یعنی صرف سرفیس پہ، صرف ظاہری ظاہری نہیں جاننا، بلکہ
اس کی روح
کو بھی اور اس کے روٹ کو بھی اور اصل کو بھی دیکھنا۔
ڈاکٹر صاحب، آپ اتنی مصروف ہیں جامعہ الہدا میں اور آپ کا لکھنے کا عمل بہت سارا ہے، اب آپ نے ٹریول کرنا شروع کیا ہے اور وچ از اے بلیسنگ فار ایوری بڈی۔ قرآن پاک کو سمجھنا، اس کی اہمیت ایک شخص کے سمجھنے میں، اور موسٹلی جو فرسٹ آپ کا اسٹوڈنٹس ہیں وہ خواتین ہیں، وان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ لکی وان دیٹ یو آر گوئنگ دیئر۔
انشاءاللہ، الحمدللہ کہ کووڈ ختم ہوا اور لوگوں سے ملاقات کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اور خواتین کے لیے واقعی مشکل ہوتا ہے بہت ساری ذمہ داریوں کے ساتھ یہاں مسیساگا تک آنا، ڈرائیو کرنا، لیکن اگر ایک میں چلی جاتی ہوں تو بہت سے لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، تو میں یہی چاہوں گی کہ
بہت پیاری ہیں،
اگر میں آ رہی ہوں تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور ضرور حاضر ہوں، مل بیٹھ کے کچھ باتیں سیکھیں گے، شاید زندگی ہماری بدل جائے۔
بہت خوبصورت پروگرام ہے، اور آپ یقین کیجئے گا، قسم خدا کی، ایک دفعہ ملاقات کر کے دیکھیے گا، اگر آپ وان میں ہیں، اگر آپ رچمنڈ ہل کی سائڈ پہ ہیں تو تشریف لائیں۔ وہ جو ایک آپ کو آپ کی باڈی کی وائبس جو ملیں گی، آئی گارنٹی یو ول گیٹ کا وائبس، ٹرسٹ می۔ اور قرآن کو سمجھنے کا، اور بحیثیت مسلمان قرآن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری بھی ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے فعل کا اجر دیتے ہیں۔ وان اسلامک کمیونٹی سینٹر پہ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہوں گی، 3175 رادر فورڈ روڈ، یونٹ نمبر 62 اینڈ 63،
4 PM پہ ہوگا، یہ 4 PM ہے، آفٹرنون ہے،
4 بجے، 4 بجے ہوگا وان میں، یہ سیٹرڈے کو، 15 تاریخ کو۔ آپ کا کوئی سوال ہے تو ماجی جمال صاحب وہ سوال لے کے وہ سوال کر بھی لیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ، میں ہمیشہ ذاتی طور پہ اس چیز کی قائل ہوں کہ ایک عورت کی گود جو ہے وہ درسگاہ ہے بچے کے لیے، خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو۔ تو آپ ایک عورت کی تعلیم اور تربیت میں، آج جو معاشرے میں مجھے ناہمواری بعض اوقات نظر آتی ہے، تو اس میں میں اپنے آپ کو بینگ اے وومن بلیم کرتی ہوں، کچھ فرمانا چاہیں گی اس کے بارے میں؟
ہم دیکھیں کہ تربیت کا کام ایک آسان کام نہیں ہے، بہت محنت طلب ہے،
جی،
اور چھوٹے سے چھوٹے کام کو بھی کرنے کے لیے اسے سیکھنا پڑتا ہے،
جی ڈاکٹر.
ہم بعض اوقات بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں لیکن پیرنٹنگ نہیں سیکھتے، یا پھر یہ کہ وہ تمام چیزیں جو ایک بچے کی پرسنالٹی بنانے کے لیے ضروری ہیں ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. تو بہت ہی ضروری ہے کہ ہم قرآن و سنت سے تو سیکھیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت عمومی طور پر کیسے کی اور اپنے گھر کے افراد کی تربیت کیسے کی، آپ کا گھرانہ کیسا تھا، آپ کے تعلقات اپنے گھر والوں سے کیسے تھے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کی ملٹیپل وائفز تھیں، ان سب کے درمیان آپ کس طرح ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کرتے تھے، کس طرح ان کے ساتھ یعنی کیا آپ کا اخلاق اور طرز عمل تھا. اور جیسے حضرت ام سلمہ کے چار بچے تھے ان کے ساتھ، تو ظاہر ہے ان بچوں کی کفالت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، ان کی تربیت آپ نے کیسے کی، وہ آپ کو کن الفاظ سے یاد کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے سیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں.
ڈاکٹر صاحبہ کی کلاس جامعہ الہدا یہاں پہ میکیڈم روڈ کے اوپر ہے، اور آپ یہاں آنا چاہیں یہاں آ سکتے ہیں الہدا کے نام سے، اگر آپ گوگل کریں تو یو کین فائنڈ، یو مسٹ کم دیئر. ڈاکٹر صاحبہ وہاں ہوتی ہیں، مگر وی آر لکی کے وان کے لوگوں کے لیے 15 اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ موجود ہوں گی وان اسلامک کمیونٹی سینٹر پہ، اور 3175 برادر فورڈ روڈ. اینڈ قسم کی بات ہے، آئی جسٹ وانٹ، کہتے ہیں کہ اچھے کی ترسیل میں ہم تو وہی اپنا کاسا پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس قابل کرے کہ میں خود وہ کر سکوں اور آپ کو اچھے کی طرف کا کہہ سکوں. اور لکی ٹو ہیو ڈاکٹر فرحت ہاشمی آن اکتوبر 3175 ردر فورڈ روڈ پہ وان اسلامک کمیونٹی سینٹر میں، خواتین کا صرف پروگرام ہے. ڈاکٹر صاحب یہ پروگرام آن لائن بھی ہوگا؟
نہیں ایسا پلان نہیں کیا آن لائن اس کا، لیکن فیس بک پہ میں اپنے ڈال دوں گی.
اچھا فیس بک پہ ہوگا، بھائی جانز بھی اٹینڈ کر سکتے ہیں. بھائی جانز آپ کو ضرور اٹینڈ کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، آپ کا اخلاق، آپ کی گھریلو زندگی، آپ کا برتاؤ، یقیناً میرے اور آپ کے لیے اس کو فالو کرنا، وی کی ناٹ پک اینڈ چوز، از دیٹ رائٹ ڈاکٹر صاحبہ؟ کہ بھائی یہ چیز اچھی لگی یہ یہاں سے پک کر لو، یہ وہاں سے. وہ رات ہی میں جو پڑھ رہی تھی نا اس میں بھی یہ تھا کہ یو کی ناٹ پک اینڈ چوز. میں نے کہا ٹھیک ہے اللہ میاں جو آپ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کے بارے میں تھوڑی سی ہمیں.
حضرت عائشہ سے ایک صاحب تابعی تھے، مسروق، ان کا نام مسروق تھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ گھر میں آ کے کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا کہ جب گھر آتے تھے تو گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، گھر کے کام کرتے تھے، جھاڑو بھی لگا لیا کرتے تھے، اپنا کپڑا سی لیا کرتے تھے، ڈول سی لیا کرتے، جس سے پانی بھرتے ہیں وہ چمڑے کے ڈول ہوتے تھے وہ سی لیا کرتے تھے، اور اپنے گھر والوں کے درمیان بات چیت کر رہے ہوتے تھے کہ اگر اذان کی آواز آ جاتی تو ہم سب سے اجنبی ہو جاتے تھے. یعنی گھر والوں میں ہوتے ہوئے کوئی اپنے آپ کو الگ چیز نہیں کہ الگ تھلگ بیٹھے ہیں، اور گھر جو کچھ گھر والے کر رہے ہوتے تھے اسی ایکٹیویٹی میں ساتھ شریک ہو جاتے. یعنی اتنی بڑی شان اللہ نے جن کو دی، ان کے اندر اس درجے کی عاجزی اور اس درجے کی کوآپریشن گھر والوں کے ساتھ اور اتنی ہمدردی. اور آج آپ دیکھیں کہ خواتین کے لیے اگر مردوں کی طرف سے کوئی تعاون بھی ہو تو عموماً ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی اچھی چیز نہیں،
تانہ
بنا دیا جاتا ہے یا شان کے خلاف سمجھا جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی شان کس کی ہے؟
سبحان.
اگر وہ اپنے گھر والوں میں ایک نارمل طریقے سے ان کے ساتھ مل جل کے رہتے. اور اسی طرح یہ کہ
ماجد بھائی آپ کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، کہ آپ پڑھنا سیکھنا، بعض اوقات پڑھنا تو ویسے ہی اوکھا لگتا ہے. آپ کے مختلف لیکچرز اس پہ ہیں جن کو لوگ سن بھی سکتے ہیں؟
ویب سائٹ پہ بہت سارے لیکچرز ہیں پیرنٹنگ کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اخلاق کے بارے میں. اور
سنڈے اکتوبر 16 کو، یعنی میں نے پہلے 15 اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ وان میں ہیں، 16 اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ ایجیکس میں ہوں گی، اور ایجیکس میں مسجد قبا میں آپ تشریف لے کے جائیں گی، 1501 ہارڈ ووڈ ایونیو نارتھ ایجیکس میں. یہ بڑا عارضی ٹھکانا ہے، یہ دنیا بڑا عارضی ٹھکانا ہے، اور میرے پاس اور آپ کے پاس ایک ہی رسی ہے جس کو مجھے اور آپ کو پکڑنا ہے، دیٹ از قرآن پاک اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت. اخلاق پورا تولنا، سچ بولنا، اور سچ بولنا بہت مشکل بھی ہے. دوسرے کے لیے سچ بولنا بڑا آسان ہے، اپنے لیے سچ بولنا بہت مشکل ہے. کیا فرمائیں گی کہ من جو ہے نا یہ ایک اتھرا جانور ہے دل انسان کا، ہمیشہ الٹی طرف لے کر کے چلنا چاہتا ہے. کیسے میں اپنے آپ کو مکمل طور پہ وہاں لے آؤں کہ کوئی برا بھی کر جائے اور میں اس کو معاف کر دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، جیسے آپ نے ہندہ کو معاف کر دیا تھا.
ہمارا دین ہمیں جہاں اسلام ایمان کے بارے میں سکھاتا ہے، وہاں احسان کے بارے میں بھی سکھاتا ہے. تو اخلاق میں بہت اہم چیز ہے دوسرے پر احسان کرنا. عام طور پر ہم احسان جتانے کے معنوں میں لیتے ہیں، لیکن
کیا بات ہے؟
احسان کرنا، احسان کا لفظ حسن سے ہے، حسن خوبصورتی کو کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان کرنا ہر چیز پر لازم کر دیا. یعنی کسی بھی چیز کے ساتھ آپ ڈیلنگ کریں، مثلا آپ اکوپمنٹ کے ساتھ ہی ڈیلنگ کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا ہے.
گھاس کے اوپر بھی چلو تو آرام سے چلو،
اس پہ بھی چلو. روڈ پہ آپ چل رہے ہیں، ڈرائیونگ کر رہے ہیں، آپ کھانا پکا رہے ہیں، آپ برتن دھو رہے ہیں، آپ پڑھا رہے ہیں، آپ کسی سے بات کر رہے ہیں، یعنی کوئی زندگی کا پہلو اس میں خالی، اس سے خالی ہی نہیں. یہ احسان کی سب سے بڑی شکل ہے. اور اس میں قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. پھر وسنزید المحسنین، کہ ہم احسان کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. اب یہ جب بات انسان سوچتا ہے کہ اچھا احسان ہے کیا، جو کوئی آپ کے ساتھ جیسا کر رہا نا ویسا نہیں کرنا، اس سے اچھا کرنا ہے. اگر ہر شخص یہ سوچ لے کہ جو اس کا رویہ میرے ساتھ ہے مجھے ویسا جواب نہیں دینا، اس سے بہتر میرا رسپانس زیادہ بہتر ہوگا. تو یہ جو سوچ ہے کہ میں تو پھر میں کیوں کروں ایسے، جب وہ میرے ساتھ ایسا کر رہا تو میں ویسا جواب کیوں نہ دوں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو احسان سے محبت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں ان کو زیادہ دوں. یعنی جب آپ کسی انسان کو اس کے حق سے زیادہ دے رہے ہیں تو اس کا جواب اللہ کی طرف سے آپ کو ملے گا کہ آپ کا انعام زیادہ ہوگا، آپ کا درجہ اس سے بڑھ کر ہوگا. تو اس طرح پھر احسان کرنا، یعنی اخلاق کے ساتھ رہنا اور برتاؤ کرنا آسان ہو جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھے ہیں. یعنی اخلاق کا مظاہرہ ہم باہر تو کرتے رہتے ہیں، لیکن اخلاق کا مظاہرہ گھر میں کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور اس میں صبر کا بھی بہت پہلو ہوتا ہے کہ انسان جب تک اس کے اندر صبر نہ ہو تو احسان کر نہیں سکتا.
اول خواہش بات درویش،
بالکل
پہلے اپنے گھر والے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ زیادتی نہ کریں. اور یہ میں تو نہیں کہہ رہی، ڈاکٹر صاحب تو نہیں کہہ رہی، ڈاکٹر صاحب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام دے رہی ہیں. ویسے اب عید میلاد النبی اور ربیع الاول کا مہینہ، یعنی ایک یادداشت، یعنی اس کو پڑھنا، اس کے مطابق لیکچرز دینا، ہم صرف تبرک بانٹنے کے اوپر ہی لگے رہتے ہیں. کیا آپ کو اندازہ ہے آج کل کے انسان کی پرابلمز کا؟ نوکری بھی کرنی بڑی ضروری ہے، گھر آ کے کام بھی کرنا، دنیا داری کو نبھانا بھی بڑی ضروری، بچوں کا کہا بچوں کے لیے روز کھانا پکانا بھی بڑا ضروری ہے. تو میں کیسے اپنے، کین یو گائیڈ اس کہ کیسے ہم اپنے آپ کو آرگنائز کریں ان اے وے کہ میں ہر وقت قرآن کے ساتھ بھی جڑ کے رہوں اور میں دنیا کو بھی مکمل طور پہ چلا سکوں؟
سو بس ٹائم مینجمنٹ کرنی پڑتی ہے. آپ ساری زندگی کے جو کام ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ کوئی مصروف انسان تھا؟ کیا ان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں نہیں تھیں؟ تھیں، پھر صحابہ کرام کی زندگی میں بھی تھیں، لیکن انہوں نے وقت نکالا. اگر ہم سب اپنی زندگی سے غیر ضروری چیزیں، غیر ضروری مصروفیات، غیر ضروری سوشل میڈیا اور ان چیزوں کو تھوڑا کٹ ڈاؤن کریں تو ہمارے پاس وقت نکل آئے گا. یعنی ضروری نہیں کہ سارا دن ہی آپ پڑھتے پڑھاتے رہیں، ٹھیک ہے کچھ لوگوں کا کام یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہر شخص اگر صبح کا کچھ حصہ اپنا یا شام کا اپنے اوقات کے مطابق، یا ویکینڈ کا، یا کسی بھی طرح اپنا کہیں ٹائم بلاک کرے اور اس میں سیکھے سکھائے، جو بھی سیکھنے سکھانے کا طریقہ اس کو سوٹ کرتا ہے. کیونکہ علماء یہ کہتے ہیں کہ سیکھنا سکھانا کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے. علم جو ہے وہ انسان کے لیے فوڈ سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ وہ کھانا تو صرف ہمارے جسم کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن علم جو ہے وہ ہمارے دنیا اور آخرت دونوں کے ضروریات کو پورا کرتا ہے. تو اس لیے جہالت جو ہے نا وہ اندھیرا ہے، اور اندھیرے میں انسان کو نہیں پتہ چلتا وہ کہاں ہاتھ پاؤں مار رہا ہے اور کس چیز سے ٹکرا جائے گا اور کیا نقصان اپنا کر بیٹھے گا. تو اس لیے سیکھے بغیر تو گزارا نہیں.
کچھ فرمائیں گی اس کے بارے میں کہ جب انسان اپنے دروازوں کو بند کر لیتا ہے تو دل کی سختی مزید بڑھ جاتی ہے، اور جیسے اللہ کہتا ہے نا کہ میں ہدایت دینے والوں کو ہی دیتا ہوں. کچھ فرمائیں گی اس کے بارے میں کہ اگر آپ نہیں غور کرتے
جی قرآن
تو دل مزید تاریک ہو جائے گا.
ابھی آپ تدبر کی بات کر رہی تھے تو اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں ہم سے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. کیا وہ قرآن پہ غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے؟ ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ جی اللہ تعالیٰ ہم نے تو آپ کے کلام کے لیے تالا لگایا ہوا، اندر جگہ نہیں ہے، یہ نہیں آ سکتا، بہت کچھ ہے اندر، آلریڈی بہت کچھ چل رہا ہے. تو یہ تو جواب نہیں ہونا چاہیے نا. اللہ آخر پیدا اللہ نے کیا اور واپسی بھی اللہ کی طرف ہے، اس سے جا کے ملاقات کرنی ہے، حساب دینا ہے اس زندگی کا. تو اس سے زیادہ تو ہمیں کوئی جانتا بھی نہیں ہے کہ ہم کہاں سے بہانہ کر رہے ہیں اور کون سی ہماری مصروفیت اور کون سی چیز ہماری واقعی حقیقی ضرورت ہے یا ہمارا حقیقی مسئلہ ہے. تو اس لیے معاملہ ہمارا بندوں سے نہیں ہے، معاملہ ہمارا اللہ سے ہے، اس کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے.
تو پھر کبھی اگر دل میں سکون نہ ہو تو کوئی دعا بتائیے کہ دل میں تسکین سکون ہو جائے، کوئی دعا، کوئی آیت.
مجھے ذاتی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے اگر کسی بھی چیز کی وجہ سے، کسی کی بات یا کوئی،
ایک آپ کو تو نہیں پنجابی آتی ہے کہ نہیں، وہ ایک لفظ پجتری لگی ہوئی ہے، مطلب ایسے لگتا ہے کوئی چیز گم گئی، ہاں چیز کوئی گھبراہٹ گھبراہٹ
گھبراہٹ.
اب کیا دعا مانگوں کہ میرا دل چین میں آ جائے؟
ایک تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، سب درود شریف بڑا ہی فائدے کا ہے. انسان درود شریف جب پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں آتی ہیں اس پر، اور جب اللہ کی رحمت آنے لگ جائے تو یہ چیزیں ٹھیک ہونے لگی. مجھے ذاتی طور پر جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ میں قرآن مجید اٹھا کے بیٹھ جاتی ہوں، تلاوت شروع کر دیتی ہوں، پڑھتی رہتی ہوں پڑھتی رہتی ہوں پڑھتی رہتی ہوں.
آپ کو اتنا اچھا قرآن پاک پڑھنا آتا ہے اس لیے آپ پڑھتی ہیں میرے
پھر سننا شروع کر دیں، اچھی سی خوبصورت تلاوت لگا کے آپ اس کو سنیں. سورت فاتحہ جو ہے نا وہ شفا ہے، سورت فاتحہ. اور میں آپ کو، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو سنواتی ہوں سورت فاتحہ. اور اس میں یہ کہ آپ خود دیکھ سکتی ہیں کہ سورت فاتحہ جو ہے وہ کس طرح دلوں کے اوپر اثر کرتی ہے.
ڈاکٹر فیض ہاشمی صاحبہ 15 اکتوبر کو وان میں ہوں گی آپ کے ساتھ، اور ہر بندے کو بتائیے جہاں آپ اتنے سوشل میڈیا کے میسیجز کو بھیجتے ہیں نا، سینڈ دس میسیج ڈاکٹر فرد ہاشمی ان وان آن اکتوبر 15th، ضرور جائیں. یہ 4 بجے ہوگی وان اسلامک کمیونٹی سینٹر میں. ڈاکٹر فرد ہاشمی ایجکس میں ہوں گی 16 اکتوبر کو، سنڈے کا دن ہے. 15 تاریخ سیٹرڈے کو آپ وان میں ہیں، 16 تاریخ سنڈے کو آپ ایجکس میں ہیں، اور 3 بجے یہ کلاس ہوگی ایجکس میں. اس کے علاوہ آپ ڈاکٹر فرد ہاشمی 23 اکتوبر کو 4:30 بجے اسنا مسجد میں ہوں گی، آپ الہدا پہ بھی اسکیڈول دیکھ سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، سورت فاتح.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين آمين آمين.
تو آپ سورة فاتحہ اپنے ہاتھ پہ پڑھ کے اپنے اوپر پھیر لیا کریں، آپ کو بڑا سکون ملے گا، کیونکہ حدیث کے مطابق سورۃ فاتحہ شفا ہے. آپ یعنی کہ اس کا پڑھنا، اس کا سننا، اس کو پھونک مارنا، اس کو پڑھ کے سارا فائدہ دیتا ہے. تو دل کے اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے، قرآن اس کو بھرتا ہے، کیونکہ قرآن اترا بھی دل پہ ہے.
صحیح صحیح. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ، اور کیا کہیں گی، کچھ اور؟ آپ کی موجودگی کا میں بھرپور فائدہ لینا چاہتی ہوں ہماری خواتین کے لیے اور ہماری بچیوں کے لیے پیغام، اور ہمارے بھائیوں کے لیے پیغام، کہ اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن سکیں، جب میں اور آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو کوئی پیچھے سے ہمارے لیے کچھ پہنچا سکے، تو آپ ان کے لیے فرمائیں گی کچھ؟
بات یہ کہ یہ تو ایک فیکٹ ہے نا، ہم نے جانا ہی ہے، ہم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں ہمیں سوچنا چاہیے. اور آج جو گیپ آ گیا بچوں اور والدین کے درمیان، یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے، ہر دور میں ہی ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں آنے کے بعد کچھ زیادہ ہی نظر آتا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں اور ان کو ان کی دعاؤں کے تحفے ہمیں بعد میں ملتے رہیں، تو بڑا ضروری ہے کہ پھر دنیا میں زندگی میں ہم اپنے عمل اور رویے سے یہ بتائیں کہ ہمارے نزدیک سب سے قیمتی دولت جو ہے، سب سے قیمتی دولت وہ دین ہے. یہ ہمیں یعنی ایک اچھا رول ماڈل بن کے، اور ایک اپنے رویے سے، اپنی گفتگو سے، اپنے معاملے سے یہ بتانا ضروری ہے کہ ہم یعنی دین ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، اس پر ہماری دنیا کی خوشحالی اور آخرت کی نجات کا انحصار ہے. اور یہی تحفہ اگر ہم اپنے اولاد کو دے کر جاتے ہیں، ایمان کی مضبوطی دے کر جاتے ہیں، تو اس سے بڑی کوئی خیرخواہی اور محبت کا تحفہ نہیں جو ہم اپنے بچوں کے لیے چھوڑیں.
بہت خوبصورت بات کی، اس کو دل کے اوپر سوچ کے دیکھیے گا ٹھنڈے دل سے. وہ کہتے ہیں نا، بعض چیزیں تنہائی میں سننے کا مزہ ہوتا ہے، سوچنے کا مزہ ہوتا ہے. عارفہ مظفر اینڈ مظفر علی، میں اپنی زندگی کا آپ سچ شیئر کرتی ہوں کہ جو پہن لیا پہن لیا، جو کھا لیا کھا لیا، جو ہاتھ سے دیا آف کورس. اور یس، کل کلام کو اگر میرا بیٹا جتنے غلط کام کرے گا تو اس کی تربیت میں نقص کس نے چھوڑا تھا؟ میں نے چھوڑا تھا. آئی بی آنسریبل فار دیٹ. اور اگر میں نے اس کو کچھ اچھا سکھایا اور اس نے وہ دنیا کے لیے اچھا کیا، یا وہ اچھا فیل کرتا رہا، تو یقیناً اچھے کا اجر مجھے ملے گا ضرور، انشاءاللہ. وی ہوپ فار دا بیسٹ. ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے زبان سے پیغام دیجئے 15 تاریخ کا.
اسنا کا
جی نہیں ڈاکٹر صاحب، 15 سال شروع کرتے ہیں نا، وان سے چلتے ہیں.
وان میں یہ کہ انشاءاللہ تعالی ہم وہاں پر اس کے بعد قرآن کی کلاس بھی شروع کریں گے، قرآن فہمی کی،
انشاءاللہ.
تو قرآن فہمی کے بارے میں جو لیکچر ہوگا اس میں امپورٹنس بتائی جائے گی، تو جب آ کے سنیں گے انشاءاللہ قرآن کی محبت اور تازہ ہو جائے گی. ہے تو آلریڈی دلوں میں، کون مسلمان ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے دل میں نہ ہو، لیکن اس محبت کے کچھ تقاضے بھی ہیں نا. وہ محبت تقاضا کرتی کہ اس کو کھولیں اور پڑھیں، سمجھیں. سمجھ نہیں آتا پھر بند کر کے رکھ دیتے ہیں. تو اس کے لیے انتظام کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ وہاں پر ویکلی کلاس ہو جس سے لوگ مزید آگے سیکھیں. اور مجھے امید ہے کہ
15 تاریخ کو وان میں ڈاکٹر صاحب ہوں گی، اور خدا کی قسم ضرور آئیے گا. میں ڈاکٹر صاحب کو ہر نماز میں ایک جگہ پہ یاد کرتی ہوں. اب دیکھیے اب کہاں، وہ نا نماز تو پڑھتے ہی تھے ٹھیک، تو جب ہم رکوع میں جاتے ہیں نا، تو حالانکہ میں نے ہمیشہ پورا رکوع کیا، تو اب میرا خیال ہے نماز میں 4 دفعہ اگر رکوع میں جاؤں گی نا، تو میں پھر یاد کرتی ہوں کہ ایسے کھڑے ہونا ہے. اور آپ یقین کریں کہ میری ٹانگ کی جگہ اور میری جو ایکلیس ہیل تھی، اس کی درد کی پرابلم میں افاقہ ہوا ہے کہ جب میں پورا 90 ڈگریز کے اوپر ٹرن کرتی ہوں اور اپنے گھٹنوں کو ٹخنوں کو سیدھا رکھتی ہوں. اب بتائیں یہ میری ٹانگ کی درد کا علاج اس سے ہوا ہے. اس رکوع میں ڈاکٹر صاحب خدا گواہ ہے، میں جب بھی ہوتی ہوں میں آپ کو بے اختیار، یہ نہیں کہ آپ کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, استاد نے کہا تھا ایسے سجدہ رکوع کرنا. شامل ہوئیے گا 15 اکتوبر کو, 16 اکتوبر کو آ جائیں. 16 اکتوبر کو ڈاکٹر صاحبہ وان ایجیکس میں ہوں گی, اور ایجیکس میں مسجد قبا میں ہوں گی, اور 23 تاریخ کو ڈاکٹر صاحبہ مسساگا میں ہوں گی, اسنا مسجد میں. میری ریکویسٹ ہے کہ اپنی بیگم کو ضرور بھیجیے, اپنے بچوں کو ضرور بھیجیے گا. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ.
آپ کا شکریہ, آپ نے اتنا آنر دیا.
آپ بہت پیاری ہیں. آئی وش کہ میں ہر انسان کو پکڑ کے کہہ سکوں, کوئی کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے, کوئی پیسے نہیں ہے, قرآن ہی سیکھنا ہے. قرآن تو آنا چاہیے اور ترجمے کے ساتھ آ جائے, اور اگر سننے پڑ جائے تو کیا بری بات ہے. ڈاکٹر صاحب جسٹ ٹیچز قرآن. بہت شکریہ. بھائی آپ کا کوئی سوال ہے؟ ان کو تو بہت آتا ہے. میری اکثر لڑائی رہتی ہے, اللہ میاں مجھے اس پہ ڈانٹے. یہ بھی اللہ میاں کو میں کہتی ہوں, اللہ میاں آپ کو میرے دل کا حال پتا, ڈاکٹر ذرا نصیحت کر دیں. یہ میری محبت ہے ماجد بھائی کے ساتھ کہ میں جو میرے دل میں ہوتا میں کہہ دیتی ہوں. یہ ایک زمانے میں کہا کرتی تھی بہن بھائی, یہ میری سہیلی بھی ہیں, میری بہن بھی ہیں.
خیر خواہی ہے,
خیر خواہی ہے. مگر ماجد بھائی اللہ انہیں زندگی دے, صحت تندرستی دے. جیسے میں نے کہا میری ہر نماز میں ڈاکٹر صاحبہ, رکوع میں بے اختیار ان کو یاد کرتی ہوں. میرے پاؤں کی درد, میرے گھٹنے کی درد ختم ہو گئی ہے صرف ایک وہ رکوع پراپر ادا کرنے سے, حالانکہ میں پہلے بھی ادا کرتی تھی. ماجد بھائی کو بھی آپ بھی دعا کیا کریں, اللہ ان کو زندگی دے, صحت تندرستی دے. اللہ کرے 104 سال جئیں, اور جب یہ بوڑھے ہوں تو ان کا منہ کھلاؤ اور آنکھیں ان کی یہ یاد کریں کہ عارفہ نے بہت اچھی تھی, عارفہ مجھے اچھی باتیں
بتا دیں ان کو.
ڈاکٹر فرد ہاشمی الہدا, اسلام رہبانیت نہیں کہتا, یہ استاد ہیں میرے جو ہمیں قرآن اور حدیث کی بات سکھاتے ہیں. اس کو بھی اٹینڈ کریں, اللہ آپ کو یہ آسانیاں پیدا کرے.
بہت شکریہ.
دعا تو مانگتے ہیں ہمارے لیے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں دے, اور آپ جو کام کر رہی ہیں اس کو قبولیت والا بنا
میرے
دے
سارے لسنرز کے لیے.
جی اللہ سبحانہ تعالیٰ جتنے لوگوں نے بھی سنا ہے, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی ساری مشکلات آسان ہوں, ان پر رحمتیں نازل ہوں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں, عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے, اور خیر کے کاموں میں ہمارے خیر کے کاموں کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے, اور ہمارے لیے رستے آسان فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. اللہ تبارک و تعالی میرے تمام دسنر کو اپنی جناب سے عطا فرمائے اور بے انتہا عطا فرمائے. آمین. اسٹے ٹیونڈ, ہماری چند سپانسرز. ویلکم بیک.
کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے, اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے, ہم مدینے میں تنہا تنہا نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصدن بھٹک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے, ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا بندگی کا قرینہ بدل جائے گا. سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے.
شیراز شفیق جن کے پاس ہیں ملینز آف ڈالرز کے پرائیویٹ فنڈز. لاسٹ منٹ کلوزنگز ہوں یا ڈیفیکلٹیز, سبھی کے لیے شیراز شفیق 416-502-8000 لائسنس نمبر 10845 انڈیپینڈنٹلی اونڈ اینڈ آپریٹڈ.
ارے بھائی ہم جانتے ہیں کچھ چیزوں کے لیے بہت زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے, جیسے ریڈ لائٹ سگنل, بینک کی لائن اور ہر روز وہ کافی کی لائن. مگر ہم کرتے ہیں آپ کے اپنوں کے بینک اکاؤنٹس پہ منی ٹرانسفر ان سب سے جلدی, یعنی رسید کٹی نہیں اور منی ٹرانسفر ڈن صرف اور صرف ایبل ایکسپریس کی ریلائبل سروس کے ساتھ. پاکستان میں ڈیڈیکیٹڈ کسٹمر سروسز, ہماری پہچان ایبل ایکسپریس. فار فردر انفارمیشن کال ناؤ 416-230-4444 ایبل ایکسپریس.
جی صاحب ناظرین ویلکم بیک اگین, اینڈ 5:47:18 ہماری گھڑیوں میں ہو چکے ہیں اور ہم آپ کو لیے چلیں گے اب ایک ملاقات کی جانب. اور آج ٹیوزڈے ہے, ٹیوزڈے کو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جناب سن لائف فائنینشل سے پردیپ جی.
جناب سن لائف
صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اسٹوڈیو میں, اور ان کا فون نمبر ایک دفعہ پہلے بتا دوں آپ کو 416-894-5872. پردیپ جی ویلکم ٹو ریڈیو ساز و آواز, کیسے ہیں سر آپ؟
تھینک یو ویری مچ ماجد بھائی, آپ کے سبھی لسنرز کو میرا نمسکار, ست شری اکال, السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا ٹاک شو, اور سبھی لوگوں کو عید میلاد النبی کی بہت بہت مبارک.
بہت بہت شکریہ سر آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, ویری نائس آف یو. اب آپ ذرا یہ بتائیے مجھے کہ جناب پردیپ جی اینڈ سن لائف فائنینشلز کیا ہے؟
ماجد بھائی جیسا کہ آپ کو ہر راؤنڈ آف انٹر ڈسکشن میں میں بتاتا چلا آ رہا ہوں کہ لگ بھگ 24 سال سے, پہلے 23 کہتا تھا اب 24, کیونکہ اگلے مہینے مجھے 24 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے لائف انشورنس کی فیلڈ میں. میں لائف انشورنس کی فیلڈ میں لگا ہوا ہوں, ہر طرح کی سروس پرووائڈ کرتا ہوں, لائف انشورنس, کریٹیکل ایلنس انشورنس, ڈسیبلٹی, ٹریول انشورنس, انویسٹمنٹس طرح طرح کے, اور باقی سارے پروڈکٹس جو آپ سوچ سکتے ہیں دے آر آل ہینڈلڈ بائی می. تو یہ تو میرا بیک گراؤنڈ ہے, اور سن لائف تو بہت بڑی کمپنی ہے, 1865 میں شروع ہوئی اور یہ کمپنی ٹریلین ڈالر سے بھی زیادہ ان کی فائنینشیل اسٹرینتھ ہے, بہت طرح کے پلانس ہیں ماجد بھائی, لیکن سب سے بہترین چیز ہے کسٹمر سروس اینڈ ویری اسموتھ کلیم پیئنگ ٹائم.
یہ تو بات ہو گئی آپ کی اور جناب سن لائف فائنینشلس کی. اب میرا خیال اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. آج جو ہم نے ٹاپک پک کیا ہے وہ ہے انڈرسٹینڈنگ لائف انشورنس ایز اے یونیک کائنڈ آف کانٹریکٹ. واو, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. تو ذرا بتائیے اس کے متعلق کچھ.
ماجد بھائی, لائف انشورنس کو لے کے ہماری ساؤتھ ایشین کمیونٹی میں بہت طرح کی ڈاؤٹس ہیں, اور جسے کہتے ہیں نالج کا بہت بڑا گیپ ہے. کیا نالج ہے ان کی اور کیا ریئلٹی ہے, اور اس میں غفلت بہت زیادہ ہے. تو اس کے لیے یہ ٹاپک میں نے چنا. لائف انشورنس از اے بزنس کانٹریکٹ. کئی بار لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن یہ بھی ایک بزنس کانٹریکٹ ہے, اور ایک بہت یونیک قسم کا بزنس کانٹریکٹ ہے ماجد بھائی. تو یہ بزنس کانٹریکٹ ہے, اور سب سے بڑی اس کانٹریکٹ کی خاصیت ہے ماجد صاحب کہ یہ کانٹریکٹ آف اٹموسٹ فیتھ ہے. یعنی کہ اس کانٹریکٹ میں دو جو پارٹیز ہیں, ایک تو لائف انشورنس کمپنی اور دوسرا وہ انڈیویجول جو کہ کانٹریکٹ یہ لے رہا ہے یا سائن کر رہا ہے کانٹریکٹ, ان وہ جو بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, جو بھی بیان ایک دوسرے کو دیتے ہیں, اس کو مانا جاتا ہے کہ 100% ایبسلیوٹلی کریکٹ ہیں, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کانٹریکٹ آف اٹموسٹ فیتھ. آپ جو بھی کہتے ہیں وہ پتھر کی لکیر ہے. اسی لیے لائف انشورنس فیلڈ میں سچ بتانا, کلیئر بتانا, اور بغیر کچھ چھپائے ڈسکلوز کرنا از ایکسٹریملی امپورٹنٹ ماجد بھائی.
تو یہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا اسپیشلٹیز اور یونیک فیچرز ہیں, تو یہی جو آپ نے بتایا ابھی مجھے,
یہ ایک پارٹ ہے اس کا کہ انشورنس بزنس کانٹریکٹ آف اٹموسٹ فیتھ. اور دوسری بات ہے اس میں کئی طرح کے ریسٹرکشنز ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ کو کوئی بزنس کرنا ہے, تو آپ کوئی بھی بزنس اگر آپ کو کرنا ہے, انویسٹ کرنا ہے پیسہ, آپ کر سکتے ہیں. لیکن لائف انشورنس میں آپ تبھی کانٹریکٹ لے سکتے ہیں جب آپ کا انشوریبل انٹرسٹ ہو. یعنی فار ایگزامپل کسی میں راہ چلتے کے اوپر لائف انشورنس نہیں لے سکتا. میں اپنے اوپر لے سکتا ہوں, اپنے والدین پہ لے سکتا ہوں, اپنے بچوں پہ یا فیملی ممبرس پہ لے سکتا ہوں, کیونکہ ان سب کے ویلفیئر میں, ان سب کی زندگیوں میں میرا انٹرسٹ ہے. لیکن کوئی تھرڈ پارٹی جس کو میں نہیں جانتا, یا ڈائریکٹ مجھ پہ اس کے جینے مرنے کا ڈائریکٹ فرق نہیں پڑتا, اس کے اوپر میں لائف انشورنس کانٹریکٹ نہیں لے سکتا. تو اس میں یہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ وہی کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو قانون اجازت دیتا ہو. ماجد صاحب,
اب یہ بتائیے مجھے کہ یہ کیا پروسیجرز ہوتے ہیں جس کے اندر یہ لائف انشورنس کانٹریکٹ کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟
لائف انشورنس کانٹریکٹ میں جیسا کہ میں نے کہا, ایک تو لائف انشورنس کمپنی ایک پرنسپل ہے, دوسرے پرنسپل وہ ہے جو اس کانٹریکٹ کو اون کرے گا یا اس پہ سائن کرے گا, تو ان دونوں کے بیچ میں ہوتا ہے. لیکن اب تیسری اس میں ایک سچویشن آتی ہے کہ لائف کس کی انشورڈ ہو رہی ہے, کس کی لائف کا لاس ہو تو لائف انشورنس کمپنی بینیفٹ دے گی اس کے بینیفیشریز کو. تو لائف انشورنس کانٹریکٹ جو سائن کر رہا ہے یعنی کانٹریکٹ کا اونر ہے, وہ بھی اپنی لائف کے اوپر لے سکتا ہے, یا اپنے کسی فیملی ممبر کے اوپر لے سکتا ہے, یا کسی ملازم کے اوپر لے سکتا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر وہ کانٹریکٹ لے رہا ہے لائف انشورنس کمپنی کے ساتھ, تو یہ ایک معاہدہ بنتا ہے. اور پھر پہلے ہمیں اپلائی کرنا پڑتا ہے کہ بھائی ہاں ہم لینا چاہتے ہیں اپنے اوپر, یا اپنے بچے کے اوپر, یا اپنے والد کے اوپر. تو ایک فارم بھرنا پڑتا ہے ماجد صاحب کہ کتنے اماؤنٹ کا کوریج ہے, کتنے پیسے کا کوریج ہے, کتنے اس کی پریمیم ہے, اور اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کے ویریفیکیشن کے لیے لائف انشورنس کمپنی کس کس طرح کی معلومات لینا چاہتی ہے, کس کس طرح کے ٹیسٹ آرگنائز کرنا چاہتی ہے, تاکہ اس انفارمیشن کا ویریفیکیشن ہو سکے. ماجد بھائی,
416-894-5872 جناب پردیپ جی کا فون نمبر ہے. یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا صاحب. اب یہ بتائیے مجھے کہ who gets the benefits and death claim and how.
ماجد بھائی, جو بھی شخص لائف انشورڈ ہوتا ہے, ضروری نہیں کہ وہ اونر ہو, پر جس کی لائف کو انشور کیا جا رہا ہے. اور وہ کیوں انشور کیا جا رہا ہے؟ کہ اگر اس کی ڈیتھ ہو گئی خدا نخواستہ تو کون لوگ کو پیسہ ملے گا؟ اس کے بچوں کو ملے گا، بھائیوں کو ملے گا، یا اس کے والدین کو ملے گا؟ تو جن لوگوں کو اس کی ڈیتھ پہ، لائف انشور کی ڈیتھ پہ پیسے ملتے ہیں، ان کو بینیفیشری کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ بینیفٹس ہیں لائف انشورنس کے جو کہ اس کی ڈیتھ کے بعد ملیں گے ان کو. تو اور یہ بینیفیشری کون ہوتے ہیں؟ جن کا نام ہم پالیسی میں درج کراتے ہیں لائف انشورنس لیتے وقت، کہ میری ڈیتھ پہ میری وائف کو پیسے ملنے چاہیے، اگر میری وائف بھی نہیں رہے تو میرے بچوں کو ملنا چاہیے. تو یہ سارے لوگ جو ہیں وہ بینیفیشری کہلاتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں پرائم بینیفیشری اور کچھ ہوتے ہیں سیکنڈری یا کنٹنجنٹ بینیفیشری. ان کی ڈیفینیشنز اور ڈیٹیلز ہم پھر دیکھیں گے، لیکن جن کو پیسے ملیں گے لائف انشورڈ کی ڈیتھ پہ وہ بینیفیشریز کہلاتے ہیں. ماجد بھائی
4168945872 4168945872. ابھی آپ نے ٹرم یوز کیا بینیفیشریز.
جی جی جی.
اچھا اب یہ بتائیے مجھے کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ ہم بینیفیشریز کو کسی وقت بھی چینج کر سکتے ہیں؟
بالکل ماجد بھائی، یہ بالکل پاسبل ہے. کیونکہ فار ایگزامپل اگر والدین ہیں بینیفیشری تو ہو سکتا ہے وہ انتقال کر جائیں، ہسبینڈ وائف کے بیچ میں لائف انشورنس کا پلان بنایا گیا ہے تو ہو سکتا ہے ان کا ڈائیورس ہو جائے، یا کوئی ایک دماغی طور پہ انسٹیبل ہو جائے یا چھوڑ جائے یا ریلیشن شپ میں بریک ڈاؤن ہو جائے. تو ہمیشہ بینیفیشریز کو ہم چینج کر سکتے ہیں، لیکن چینج کون کر سکتا ہے؟ پلان کا اونر ہی کر سکتا ہے. اگر لائف انشورڈ خود پلان کا اونر ہے، فار ایگزامپل اگر میں اپنے لیے پلان لیتا ہوں اور اپنی لائف کے لیے لیتا ہوں، تو میں لائف انشورڈ بھی ہوں اور اس پلان کا اونر بھی ہوں، تو میں چینج کر سکتا ہوں کہ بھائی میرے بعد یہ پیسے جو ہیں میری بیٹیوں کو ملنا چاہیے یا میرے دامادوں کو ملنا چاہیے یا کچھ پورشن میرے گرینڈ چلڈرن کو جانا چاہیے. تو وہ کس حساب سے چینج کروں، کتنا پرسنٹیج کس کو دوں، یہ اس کے رائٹس صرف میرے پاس ہیں. میں لوگوں سے مشورہ کر سکتا ہوں، لیکن ڈیسیشن میرا اپنا جو ہوگا وہ فائنل ڈیسیشن ہے. ماجد بھائی
4168945872 4168945872 ہمارا فون نمبر ہے. آخر میں یہی بتا دیں کہ یہ ٹیکسیبل ہے کہ نہیں ہے جو اماؤنٹ آپ کو ملتا ہے؟
یہ اماؤنٹ جو ہے لائف انشورنس کا اماؤنٹ، ماجد بھائی اگر ہم بینیفیشریز کا نام لکھتے ہیں پالیسی میں یا بعد میں چینج کرتے ہیں تو یہ ٹیکسیبل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بینیفیشری جس کو پیسہ جا رہا ہے وہ کہلاتا ہے نیمڈ بینیفیشری، یعنی کہ جس کا نام پالیسی اونر نے لکھا پالیسی کے میں کہ یہ اس کو پیسے ملنے چاہیے. اگر ہم بعد میں چینج کر دیں تو بھی اس سے ٹیکسیبلٹی پہ فرق نہیں پڑتا. اور یہ بھی میں واضح کر دوں کہ اگر ہم پالیسی ریویو کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں بینیفیشریز کے نام تو اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہوتی ماجد بھائی. لیکن یہی چیز اگر ہم ٹائم پہ نہیں کرتے اور ڈیتھ ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی چینجز میں یا تبدیلیاں چاہیے تو بہت مشکل ہوتی ہے. فار ایگزامپل کتنے لوگوں کا ڈائیورس ہو جاتا ہے اپنے ریلیشن شپ میں ہسبینڈ وائف کا، لیکن اگر ہم یہ نام ان کے نہیں نکالیں تو لائف انشور کی ڈیتھ پہ پیسے اس کی وائف کو ہی ملیں گے، چاہے وہ بھلے اس کی ایکس وائف ہو گئی، کیونکہ نام بدلا نہیں اور نام چینج نہیں کیا جب ٹائم تھا. تو اسی سے یہ چیز طے ہوتی ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم لائف انشورنس پالیسیز کا ریویو بہت ہی مسٹ ہے. ہر 2-3 سال میں ایک بار ایڈوائزر کے ساتھ ضرور ملاقات کریں، اپنی پالیسی چینج دیکھیں، وہ آپ کی یاد دہانی کرے گا آپ کے پاس کتنا پلان ہے، کس ٹائپ کا پلان ہے اور کون اس کا بینیفیشری ہے، کون ٹرسٹی ہے، کون کنٹنجنٹ بینیفیشری ہے. تو اس طرح سے پھر جو بھی تبدیلیاں آپ کو کرنی ہے آپ کر سکتے ہیں، اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، صرف سمپل فارم بھرنے پڑتے ہیں اور کوئی فیس بھی نہیں ہوتی. اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ کے پاس کسی بھی کمپنی کا پلان ہو اور ریویو اس کو کرانے کے لیے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں 4168945872 ماجد بھائی
4168945872 4168945872 جناب پردیپ جی کا فون نمبر ہے، سن لائف فائنینشیل کے ساتھ منسلک ہے. کوئی بھی سوال ہو صاحب آپ کو ریگارڈنگ انشورنسز یا انویسٹمنٹس، آپ ایک دفعہ جناب پردیپ جی سے کانٹیکٹ کیجئے 416-894-5872. بہت شکریہ سر آپ کا.
بالکل, پھر اگلے ٹیوزڈے ملاقات ہوتی ہے ماجد بھائی,
انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ کی پسند پہ. آج آئی ریلی اپریشیٹ کہ آپ نے یہ نکالا ہے جناب امجد صابری کی آواز میں بھر دے جھولی. آئیے صاحب ہم سب مل کے سنتے ہیں یہ بھر دے جھولی, اور یہ فرمائش ہے جناب ہمارے پردیپ جی کی. اگلے ہفتے ملاقات ہوگی سر.
تھینک یو ویری مچ ماجد بھائی.
دو زخم میں کیسے جائے گی یہ امت رسول کی, تو بھر